السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ایک غیر نصابی بات ابھی آغاز کرنے سے پہلے بس یاد دہانی یہ کرانا مقصود ہے کہ الحمدللہ کل سے آخری عشرہ وہ شروع ہوا چاہتا ہے اور جہنم کی آگ سے خلاصی کا یہ عشرہ ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام وہ عبادات کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے، خود بھی جاگتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے اور عبادات کا اہتمام ہوتا تھا، اور ہمیں بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جو نزول قرآن کا یہ مہینہ رمضان کا، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم وقت جو ہے وہ لگائیں، اور انشاءاللہ یہ جو اب تین دن آ رہے ہیں یہ آپ کے لیے میرے لیے ذرا کمر کسنے کے دن ہیں، یعنی کل جو ہے وہ 21ویں شب ہے اور ہم نے یہ منصوبہ جو بھی ہمارا ہے کہ تاک راتوں میں ہم ایک گھنٹہ زیادہ لیں گے، تو کل 21ویں شب ہے، پھر اس سے اگلا جو دن ہے وہ ویکینڈ ہے، ہفتہ ہے، اس میں بھی ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ ایک گھنٹہ مزید لیں گے، پھر اس سے اگلا دن بھی 23ویں شب ہوگی انشاءاللہ، تو یہ تین دن جو ہے وہ انشاءاللہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک کمر کس کے ہمیں یہاں بیٹھنا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں میری اور آپ کے لیے بھی سہولت اور عافیت والا معاملہ فرمائے اور یہ ذوق و شوق جو ہمارا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النور کے چوتھے رکوع سے ہم آغاز کر رہے ہیں. اب یہاں سے گھر میں داخل ہونے کے جو آداب ہیں، اس رکوع میں ابتدا میں پانچ آداب وہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اسی رکوع سے گھر کے اندر کے پردے کے جو احکامات ہیں یعنی ستر کے احکامات وہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. بہرحال ایک کتاب یہاں پر لائی گئی ہے، میں ابھی سے اس کا حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. میرے استاد محترم جے نوید احمد صاحب رحم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اپنی زندگی میں یہ چہرے کا پردہ یہ کتاب ہے کہ جو مرتب کر کے گئے، اور بڑی پذیرائی ہے کہ جو کہ اس کو ملی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ یہ کاوش اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا دے. تو اس میں قرآن و سنت سے رہنمائی، پردے سے متعلق جو بھی ستر و حجاب کے احکامات ہیں تفصیلاً یہ انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے. پھر خاص طور پر جو اعتراضات یعنی اغیار کی طرف سے یہ پردے کے حوالے سے کیے جاتے ہیں اس کا بھی مدلل جواب ہے، اور وہ خواتین کے جو پہلے بڑی یعنی موڈ زندگی بسر کر رہی تھیں اور پھر اللہ کے شکر اور احسان کے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور وہ پردے کے احکامات کو قبول انہوں نے کیا اور شرعی پردہ کرنا شروع کیا، ان کی بھی کچھ تحریریں ہیں کہ جو کہ اس میں انشاءاللہ آپ مطالعہ کر سکیں گے. ضرور یہ گھر میں یہ نسخہ جو کہ چہرے کے پردہ نامی کتاب ہے وہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. اب یہ گھر میں داخلے کے پانچ آداب اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ابتدا رکھ رہے ہیں. فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم، تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو. حتی تستانسو، پہلا حکم یہ ہے کہ جب بھی تم کسی غیر گھر جاؤ، کسی اور کے گھر جاؤ، تو اپنی پہچان جب تک نہ کرا لو، یعنی جا کے اپنی پہچان ہے کہ جو کہ کرانی چاہیے، یعنی دروازہ کھٹکھٹا کے کوئی اندر سے پوچھے کون ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ہوں، کیونکہ ایک روایت ملتی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحم اللہ نے یہ روایت ہے کہ جو کہ نقل کی ہے، کہ ایک روز حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دستک دی، تو اندر سے اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہے، تو باہر سے انہوں نے کہا کہ میں ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے فرمایا کہ یہ میں کہنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، اس سے تو کسی کی پہچان نہیں ہوا کرتی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں حکم یہ ہے کہ جب بھی تم کسی کے گھر جاؤ تو اپنی پہچان کرایا کرو، یعنی مانوس کراؤ، اپنا نام بتاؤ اور مقصد بتاؤ کہ میں کس سے ملنا چاہتا ہوں، کیوں آیا ہوں. نمبر دو، وتسلموا علی اہلھا، اور تم ان کے رہنے والوں کو سلام کرو، یہ دوسرا ادب ہے کسی اور کے گھر جانے کا. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، کہ تاکہ تم نصیحت پکڑو. تیسرا ادب یہ ہے، فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر اگر اس گھر میں تم کسی کو نہ پاؤ اور تو اس میں داخل مت ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. یعنی اگر تم نوک کر رہے ہو اور کوئی نہیں آ رہا تو اب یہ نہیں ہے کہ کسی طریقے سے بس اندر گھسنا اس کی کوشش کرو, نہیں. تو لہٰذا یہ کہ اگر کوئی نہیں ہے, اجازت تمہیں نہیں دی گئی, تو پھر تم اندر داخل مت ہو یہاں تک کہ اجازت حاصل کی جائے. چوتھا ادب یہ ہے کہ وہ ان قیلا لکم اور جیو فر جیو ہوا اسکل لکم, اور اگر تمہیں یہ کہہ دیا جائے صاحب خانہ کی طرف سے کہ بھئی لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو, اسی میں تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی ہے, یہی عمل زیادہ پاکیزہ ہے. یعنی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بغیر کسی کو مطلع کیے اور اچانک گھر پہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اب وہ بندہ صاحب خانہ وہ کوئی اہم ذمہ داری پر ہو, کوئی بہت اہم کام کے لیے نکل رہا ہو, اب اچانک جو ہے وہ سر پر ہم سوار ہو جائیں جا کے, اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ معذرت کرے, اور یہ شرعی حکم ہے کہ اگر صاحب خانہ ملنا نہیں چاہتا اور وہ منع کر دے تو لوٹ جایا کرو, اسی میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے. اور اگر ہمارے معاشرے میں اگر کوئی یہ کام کرتا ہے, ملنے سے انکار کر دیتا ہے کہ بھائی اس وقت میں مصروف ہوں, تو ایک بات کا پتنگڑ بنا لیا جاتا ہے, اس کو پورے قبیلے میں علاقے میں بدنام کیا جاتا ہے کہ بھائی اتنے متکبر یہ انسان ہے, اتنی دور سے ہم ملنے آئے اور ہم سے بھی ملتے نہیں. تو بھائی تم نے نہ وقت لیا, نہ کوئی اس سے مصروفیت پوچھی, اچانک تم اس کے سر پہ سوار ہو گئے. تو لہٰذا یہ ہدایت قرآن مجید کی ہے کہ جو ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. یعنی بخاری کی روایت میں تو یہ ہے کہ تین دفعہ اجازت لینے پر جواب نہ ملے تو تم لوٹ جایا کرو. ہوا اسکل لکم, اسی میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے, واللہ بما تعملون علیم, اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو جانتا ہے. پانچواں ادب یہ ہے کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ, تم میں اس میں کوئی گناہ نہیں تمہارے لیے کہ اگر تم ان گھروں میں داخل ہو کہ جن میں کسی کی سکونت نہیں ہے, کوئی رہائش نہیں ہے, کوئی پبلک پلیس ہے, کوئی گوڈاؤن ہے, فیہا متاع لکم, اور اس میں تمہاری کوئی چیز ہے کہ جو کہ رکھی ہوئی ہے اسے تم لینا چاہتے ہو, تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم اس میں جا سکتے ہو. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اور اللہ جانتا ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اب اس کے بعد سطر کے جو احکامات ہیں, خاص طور پر غسل بصر کا معاملہ, یہ نگاہ کہ جو کہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے, اور اسی کے ذریعے سے وہ زنا کی طرف انسان کو شیطان ہے کہ جو کہ بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو لہٰذا اس کے حوالے سے یہاں احکامات ہیں کہ جو دیے جا رہے ہیں, مردوں کو بھی دیے جا رہے ہیں اور خواتین کو بھی دیے جا رہے ہیں. بس ذہن میں یہ رکھیں کہ جو اصل حکم ہے وہ کیا ہے, ولا تقربوا الزنا, جو ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ کر آئے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اب اس بڑے کبیرہ گناہ کی طرف جانے والے جتنے بھی راستے ہیں اللہ کے رسول نے, قرآن مجید نے, شریعت نے ان کو بند کیا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا, انشاءاللہ اس کتاب میں وہ احادیث جمع کر دی گئی ہیں, اس کا مطالعہ بڑا مفید رہے گا. اسی میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ یہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, اس کے ذریعے سے ہی وہ زنا کے سارے مراحل انسان کو طے کراتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل للمومنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی آپ فرما دیجئے مومن مردوں کو کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہے وہ نیچی رکھیں. اور مسند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت ہے کہ جو کہ نصیب فرمائے. اور کسی نامحرم پر نگاہ پڑ جائے, پہلی نگاہ معاف ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ وہ پہلی نگاہ آدھے گھنٹے کی ہو, یہ بھی نہیں کہا جا رہا. فوراً نگاہ پڑے اچانک غیر ارادی طور پر فوراً نیچے ہو جانے چاہیے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ نگاہ کی جو حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایمان کی حلاوت ہے کہ جو اسے نصیب فرمائیں. تو لہٰذا فرمائے کہ مردوں کو یہ آپ فرما دیجئے مومن مردوں کو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی شرمگاہوں میں جہاں یعنی شرمگاہ کا مس یوز کرنا, اس کی بھی ممانعت. اسی طرح سے لباس بھی ایسے نہ پہنے کہ جو انتہائی جو ہے وہ چست ہو, سطر جو ہے وہ کھلا بنا ہو, جس طرح سے اس وقت یہ عام مرض ہے کہ جو نوجوانوں میں الا ماشاء اللہ وہ پایا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. تو وہ اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کریں, ذالک ازکی لہم, یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, اور بے شک اللہ باخبر ہے اس سے کہ جو وہ کرتے ہیں. اب یہی حکم عورتوں کے لیے بھی دیا جا رہا ہے, مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن, نبی آپ فرما دیں مومن عورتوں کو بھی کہ وہ بھی اپنے نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں. ایک موقع پر کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ صدیقہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نہ حجرے میں تھے، تو نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ پردہ نہیں کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ عبداللہ ابن مکتوم آئے ہیں تو پردہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو امی عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ وہ تو نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تمہاری جو ہے وہ نگاہ ہے، تو لہٰذا پردہ کرو۔ تو اس طرح سے یہ جو خواتین کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا، تو لہٰذا اس حوالے سے دیکھیں شریعت تو یہاں تک جاتی ہے، اتنی احتیاط کا معاملہ کہ ایک جوان بہن کو بھائی بھی جو ہے وہ نظر بھر کے نہ دیکھے۔ اب یہ باتیں جب ابتدا میں ہمارے سامنے آتی تھی تو بڑی حیرت ہوتی کہ بھائی اور بہن کا رشتہ تو بڑا پاکیزہ ہے، لیکن جس معاشرے میں ہم اس وقت گزر رہے ہیں تو لہٰذا یہ تو ایسا معاشرہ ہے کہ جس میں خبریں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بہن وہ اپنے بھائی سے محفوظ نہیں، ایک بیٹی اپنے باپ سے محفوظ نہیں، پھر جب وہ ہوش ٹھکانے آتے ہیں اور یہ شریعت کے جو بھی احکامات ہیں وہ ہمیں نعمت محسوس ہوتے ہیں۔ شریعت میں تو ہے کہ ایک جوان بہن کو بھائی بھی جو ہے وہ نگاہ بھر کے نہ دیکھے، اور واقعہ یہ ہے کہ جن کی خواتین معاشرے میں نظریں نیچی کر کے چلتی ہیں وہی مرد ہیں کہ جو معاشرے میں نگاہیں اٹھا کے چل سکتے ہیں۔ یہ خوب کسی نے جو ہے وہ کہا، واقعتاً یہ معاملہ ہے کہ جن کی خواتین نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلتی ہیں اور گزر کرتی ہیں اس معاشرے میں، وہی مرد ہیں کہ جو کہ نگاہیں ملا کے اور اٹھا کر جو ہے وہ چلنے کے قابل ہوتے ہیں، ورنہ تو کیفیت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہم سب کو پتہ ہے۔ فرمایا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کے جو بھی مقامات ہیں اس کو ظاہر مت کریں، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو خود جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ یعنی جس طرح سے چلنا پھرنا عورت کا ہے، لباس ہے، یہ وہ زینت ہے کہ جو خود بخود عیاں ہوتی ہے، چادر ایک دم سے ہوا سے ہٹ جائے اور فوراً اس کو برابر کیا جائے، تو یہ ایکسیپشن ہے کہ جو کہ دیا جا رہا ہے کہ یعنی وہ کہ جو خود سے ظاہر ہو جائے، تو لہٰذا اس پہ گناہ نہیں۔ اب یہاں نوٹ کریں، خود سے ظاہر ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ اب جان بوجھ کر اپنی زینت اور جسم کے کچھ حصے نمایاں کرنا، جس طرح سے اس وقت یہ معاشرے میں جو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے جو گند جو ہے وہ آیا ہے، اور عورت کو کم سے کم لباس پر لا کے اور کس طرح سے اس کو مارکیٹ کا کھلونا بنایا جاتا ہے، تو لہٰذا الفاظ بہت واضح ہیں کہ عورتیں اپنے زینت کے مقامات ظاہر نہ کریں، سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائیں، یہ نہیں کہ جان بوجھ کر جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ چوتھی ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ ول یا غریب نہ بخمر ہند اعلیٰ جیو بہند، اور عورتیں اپنی خمر اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ اب کیونکہ یہ ستر کے احکامات ہیں، ستر کیا ہے کہ ایک یعنی محرم مرد کے سامنے عورت کو کس طرح سے پردہ کرنا ہے، گھر کے اندر کا پردہ، وہ ستر ہے۔ گھر کے اندر کون ہے؟ یعنی وہ یعنی والد ہیں، یعنی بیٹا ہے، بھائی ہے۔ اب یہ عورت کس طرح سے پردہ کرے گی، اس کے لیے خمر کا لفظ آیا ہے، اور خمر کہتے ہیں چھوٹی چادر کو، جس طرح سے آپ ہمارے ہاں جو ایک یعنی دوپٹہ اس کو آپ کہیں، یا اسکارف جو آج کل بڑے اچھے چلتے ہیں۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ عورت کے ستر میں یہ بال بھی ہیں کہ جو کہ شامل ہیں، اکثر و بیشتر تو ہماری خواتین کو یہ پتہ نہیں ہوتا، یہ بال بھی بیٹے کے سامنے اور بھائی کے سامنے کھول کر ہماری جو بھی عورتیں وہ آ جاتی ہیں، یہ بال بھی ستر میں شامل ہیں، اس کو بھی چھپانا ہے۔ اور اسی بات سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اسکارف کے جو کہ بالوں کو بھی چھپا دیتے ہیں اور پورا جو ہے وہ سینے پر آ جاتا ہے، تو لہٰذا چاہے وہ دوپٹہ ہو چاہے وہ اسکارف ہو، تو یہ وہ خمر کے معنی ہیں کہ جو کہ اس میں شامل ہیں، چھوٹی چادر کو خمر کہتے ہیں۔ جب حجاب کے احکامات آئیں گے سورہ عذاب میں تو وہاں جلباب کا لفظ آئے گا۔ غیر محرم سے اب پردہ کرنا ہے تو جلباب، یہ بگ کلاک کو کہتے ہیں، بڑی چادر جس میں صرف ایک یا دو آنکھیں کھلی ہوں گی اور پورا جسم ہے کہ جو کہ اس چادر سے ڈھکا ہوا ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں کیونکہ گھر کے اندر کے پردے کے احکامات ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے خمر یعنی اوڑھنیاں جو ہیں وہ اپنے گریبانوں میں ڈالے رہیں۔ ولا یبدین زینتہن الا لبولتہن، اور اپنی زینت کے مقام ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں پر۔ تو لہٰذا اصل زینت ذرا غور کیجئے گا وہ کیا ہے عورت کی، وہ اصل زینت تو یہ چہرہ ہے۔ جب یہ چہرے کا پردہ نامی کتاب، اس میں چہرے کے پردے کے حوالے سے بھی دلائل ہیں کہ جو کہ موجود ہیں، یعنی یہ چہرہ ہی ہے کہ جو کہ دیکھ کر عورت کو پسند کیا جاتا ہے نا، یعنی کوئی ہاتھ صرف دکھا دے، کوئی ٹانگ جو ہے وہ دکھا دے تو اس طرح سے عورت نہیں پسند کی جاتی، یہ چہرہ اصل زینت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو بھی جو ہے وہ چھپانا۔ اور بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ جو بے پردگی یا تو آج ہمارا اسٹیٹس سمبل ہے کہ جو کہ بنتا جا رہا ہے، یعنی معاشرے میں دھڑلے سے ہماری مائیں بہنیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس مغربی تہذیب سے ہماری ماؤں بہنوں کو، وہ کہتی بھی نظر آتی ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی پردہ وردہ اتنی اہمیت کی حامل شے نہیں، اصل تو پردہ دل کا ہوتا ہے، اصل جو حیا ہے وہ تو آنکھ کی ہوتی ہے۔ بھائی خدا کے لیے تھوڑا سا غور کیجئے شریعت کے احکامات، کچھ اسلاف کے بھی تہذیب ہے کہ جو کہ ہم دیکھ لیں، یعنی اس جملے سے آپ کیا بتانا چاہتی ہیں کہ اصل پردہ وہ دل کا ہوتا ہے، اصل حیا وہ آنکھ کی ہوتی ہے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں حیا نہیں تھی؟ کیا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کا پردہ نہیں تھا؟ ان کے دل میں جو ہے وہ خوف خدا نہیں تھا؟ وہ تو پردہ کر رہی ہوں، پوری امت کے لیے امہات ہیں، ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا یعنی وہ پورے ابائے میں ہیں، پورا شرعی پردہ ہے کہ جو کہ کر رہی ہیں۔ اور آج ہماری خواتین جرت کے ساتھ یہ کہیں کہ بھئی اصل پردہ تو دل کا ہے، اصل حیا تو آنکھ کی ہے، اللہ تعالیٰ بہرحال اس اسٹیٹس سمبل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو احکامات تو یہ ہیں کہ وہ اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈالے رہیں، ولا یبدین زینتہن الا لبولتہن، اور اپنی زینت کے مقام ظاہر نہ کریں۔ اب وہ محرم کی لسٹ، یعنی کون سے مرد ہیں کہ جن کے سامنے عورت یعنی وہ ستر کے ساتھ آ سکتی؟ ستر کیا ہے؟ یہ عورت کا یہ چہرے کی ٹکیا ہے، اور یہ ہاتھوں کے گٹوں تک یہ، اور یہ ٹخنوں تک نیچے پاؤں، یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ ان مردوں کے سامنے وہ صرف کھلا رکھے آئے گی، باقی پورا جسم وہ ڈھانپ کر آئے گا۔ اور جب ہم غیر محرم کا پردہ یعنی جو حجاب کے احکامات ہیں اس میں انشاءاللہ تفصیلات آ جائے گی، وہ تو صرف ایک یا دو آنکھوں کے سوا پورا جسم ہے کہ جو کہ پردے میں ہوگا۔ اب یہ کون سے مرد ہیں محرم مرد کہ جن سے عورت کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور جن کے سامنے یہ پردے کے احکامات آ رہے ہیں ستر کے؟ فرمایا الا لبولتہن، سوائے اپنے خاوندوں پر، او آبائہن، یا اپنے والد، او آبائے بولتہن، یا اپنے شوہروں کے جو بھی والد ہیں یعنی سسر، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، او ابنائے بولتہن، یا اپنے شوہر کے جو بھی بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے۔ اب یہاں اور فرمایا کہ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے ترتیب میں، پہلے تو آیا کہ یعنی اپنے شوہروں کے باپ، شوہروں کے بیٹے، اب ترتیب میں یہ بات نہیں آ رہی کہ شوہروں کے بھائی، یعنی ترتیب میں تو پھر یہ آنا چاہیے تھا نا کہ اپنے بھائی اور اپنے شوہروں کے بھائی، لیکن شوہروں کے بھائی لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ یہ شوہر کا بھائی کون ہوتا ہے؟ کیا کہلاتا ہے وہ؟ یعنی وہ یعنی دیور، اور دیور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الہم موتن، یہ جو شوہر کا بھائی ہے دیور، یہ تو موت ہے، یعنی یہ وہ ایسا نامحرم ہے کہ جو گھر کے اندر کا فرد ہے، لہٰذا اس سے تو بہت سخت پردہ ہے کہ جو کہ کرنا ہے، وہی حجاب کے حوالے سے، وہ محرم میں شامل نہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ آج باتیں بنائی جاتی ہیں، بلکہ شوہر ہی بیوی کو جو ہے وہ جبر کرتا ہے کہ بھئی میرا بھائی ہے، کیا اب اس پہ تم شک کر رہی ہو کہ اس سے پردہ کرو گی؟ وہ پردہ جو ہے وہ اتروا دیتا ہے، شوہر ہی اتروا دیتا ہے کہ بھئی میرے بھائی پہ کیا شک کرنا، یہ تو بڑا بااعتماد آدمی۔ اور آج جو گنگا بہ رہی ہے بالکل الٹی بہ رہی، جو بھی فلمیں ڈرامے ہیں ہندوانہ، اس کا پورا مزاج آپ ذرا نوٹ کیجئے، وہ رشتہ کہ جس کو قریب ہونا چاہیے اور دین اسلام اس میں بانڈیج چاہ رہا ہے شوہر اور بیوی، اس کو لوز کیا جا رہا ہے، اور وہ رشتے کہ جسے دین اسلام چاہ رہا ہے کہ وہ ذرا دور دور رہیں، دیور بھابھی کا رشتہ، آپ ہندوانہ جو بھی ڈرامے اس کا پورا ایک سائیکی دیکھیں، وہ بہانے بہانے سے وہ رشتہ اس کو قریب لایا جاتا ہے، اور گھر کا فساد ہے کہ جو کہ بن رہا ہوتا ہے۔ مائیں بہنیں، ہماری پورا فیملی ہے کہ جو کہ یہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہی ہے، اور پورا وہ مزاج ہے کہ جو اپنے اندر لے کے رہ رہی، وہی نقشے ہیں کہ جو ہمیں معاشرے میں نظر آتے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ خدا کے لیے یہ جو احکامات ہیں یہ قرآن کے احکامات ہیں، کسی مولوی کی اختراع نہیں ہے، اللہ یہ احکامات ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری خواتین، ہمارے مردوں کو، ہم سب کو یہ سمجھ نصیب فرمائے۔ او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے سامنے، بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا بہنوں کے بیٹے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن، یا اپنی مسلمان عورتوں کے سامنے، یعنی ستر کے ساتھ وہ آ سکتی ہے عورت، لیکن یہاں جو بھی غیر یعنی اپنی عورتوں کے علاوہ کوئی عورت ہے، اجنبی عورت، اس سے بھی ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کا پردہ ہے، یعنی کوئی اجنبی عورت پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ اپنا فیشن وہ لے کر آئے اور ہماری خواتین وہ ملیں اور اس سے وہ متاثر ہو جائیں، تو یہاں پر ون او نسا اہن کے الفاظ انڈر لائن کرنے والے ہیں کہ صرف اپنی مسلمان عورتوں کے سامنے عورت ہے کہ جو ستر کے ساتھ وہ آ سکتی ہے اور یہ ہے کہ ان سے میل ملاپ کر سکتی ہے، اجنبی عورت سے بھی ہمارا پردہ ہے. اب یہاں ذرا میں پازیٹو بات ایک سر سید احمد خان کی وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یعنی جہاں تفسیر لکھنے بیٹھے تو بڑی ٹھوکر کھائی اور منکرین سنت میں جو ہے وہ شامل ہوئے، وہاں ایک لحاظ سے ایک تعریف ان کی یہ بھی کر دی جائے کہ جب یہ انگریز کا دور تھا اور یو پی کا جو بھی گورنر تھا سر ولیم میور، اس نے سر سید سے خواہش ظاہر کی کہ جو میری بیوی ہے وہ آپ کی زوجہ سے ملنا چاہتی. لہٰذا صاف انکار کر دیا سر سید احمد خان نے کہ بھئی ہماری جو بھی عورتیں ہیں مسلمان ان کا اجنبی عورتوں سے بھی جو وہ پردہ ہے، صاف انکار کر دیا نہیں ملایا. اور یہ وہ حکم ہے او نساء ہن یا اپنی مسلمان عورتوں کے سامنے، فقط اجنبی عورتوں سے بھی پردہ ہے ہماری خواتین کا. او ما ملکت ایمانہن یا اپنی کنیزوں کے سامنے، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یا وہ خدمتگار غلام مرد کہ جو کہ عورتوں سے بالکل غرض نہ رکھنے والے ہوں، اب طفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا وہ بچے کہ جو ابھی واقف نہیں ہیں عورتوں کے پردے کے معاملات سے، اور فرمایا ولا یضربن بارجلہن اور خواتین اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں. ذرا خواتین نوٹ کریں احکامات کیا ہیں کہ اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں. کیوں؟ لیولما ما یخفین من زینتہن کہ جو وہ اپنی زینت چھپائے ہوئے ہیں وہ پہچان لی جائے، کوئی پائل پہنی ہوئی ہے کوئی اور چیز وہ زینت ظاہر ہو جائے، اس پائل کی چھنک سے کسی نامحرم کا دل ہے کہ جو کہ مائل ہو جائے، اس کی توجہ ہے کہ جو کہ عورت پر چلی جائے، اس سے بھی جو ہے وہ ممانعت ہے کہ اپنے پاؤں وہ زمین پر نہ ماریں زور سے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کون سا اسلام ہے کہ جو کہ ہمیں اجازت دیتا ہے. دین اسلام تو یہ کہہ رہا ہے خواتین سے کہ وہ اپنے پاؤں بھی زمین پر زور سے نہ ماریں کہ کہیں جو بھی زینت ہے وہ نمایاں نہ ہو جائے اور پہچان نہ لی جائے. تو لہٰذا وہ کون سا اسلام یعنی اسلام ہے کہ جو کہ ہماری بچیوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ نامحرموں کے سامنے آ کے ڈانس کریں، ڈانڈیاں ہیں کہ جو کہ ڈالیں شادیوں میں نامحرموں کے سامنے، یعنی سب جمع ہیں ایک ہی پنڈال میں اور ہماری بچیاں ہیں کہ جو کہ ڈانس کر رہی ہیں ڈانڈیاں ڈال رہی ہیں. بھائی یہ کون سا اسلام ہے کہ تم لے کر آ رہے ہو؟ کس اسلام نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً یہ بے حیائی سے اس کے ہر عمل سے محفوظ فرمائے. ساتویں ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے ایمان والو تم سب اللہ کے آگے توبہ کرو. یعنی اوپر جو بھی بیان شدہ ہدایات ہیں اس میں اگر کوتاہی ہے تو اب یہ توبہ کا موقع ہے، جو بھی یہ ساتھ ہیں اس میں توبہ کرو، نئی زندگی کی شروعات کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو بھی ہدایات آئی ہیں شرعی پردے کے حوالے سے، ستر کے احکامات، ہماری خواتین کو بھی اس کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. بہت بڑا یہ مہینہ ہے رمضان کا، بڑے فیصلے جو کہ ہمیں کرنے چاہیے. اور یہ بے حیائی سے بچنا، حرام خوری خاص طور پر، یہ وہ زہر کینسر ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں. یہ بڑے فیصلے اس بڑے رمضان میں اور مہینے میں ہمیں کرنے ہیں انشاءاللہ. فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ اور تم نکاح کرو اپنی بیوہ عورتوں کا. فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی تم نکاح کرو اپنی بیوی یعنی بیوہ عورتوں کا تم میں سے، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور اپنے نئے غلاموں اور اپنی کنیزوں کا بھی نکاح کر دیا کرو. اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ اگر وہ تنگدست ہوں، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی فرما دے گا. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا اور چاہیے کہ بچے رہیں، پاک دامن رہیں وہ نوجوان کی جو ابھی نکاح کی استطاعت نہ رکھتے ہوں. حتی یغنیہم اللہ من فضلی یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے. اور ایسے نوجوان کی جو ابھی نکاح کی استطاعت بعض وجوہات سے نہیں رکھتے، تو لہٰذا پھر بخاری میں ایسے نوجوانوں کے لیے ہدایت یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو نکاح کی استطاعت نوجوان نہیں رکھتے تو انہیں چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں، کیونکہ یہ نگاہ کو نیچے رکھنے والا اور شرم گاہ کی حفاظت کا یہ ذریعہ ہے روزہ. فرمایا کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم اور ان میں جو تمہارے غلام ہوں اور وہ مکاتبت کرنا چاہیں، یعنی کوئی تحریری معاہدہ کرنا چاہے، ایک آقا ہے اس کا کوئی غلام ہے اور غلام یہ کہہ دے کہ بھئی میں اتنا مال جو ہے وہ آپ کو دے دوں گا، تو لہٰذا آپ پھر مجھے آزاد کر دیجیے گا۔ تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ فقاتبوہم، تو تم ان سے مقاتبت کر لو، تحریر کرو۔ یعنی آپ یہاں نوٹ کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے یہ غلامی کے خاتمے کے راستے ہیں کہ جو کہ کھلے ہیں۔ ان علم تم فیہم خیرا، اگر تو تم اپنے غلاموں میں بہتری پاؤ، وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، تو اس مال میں سے ان کو دے دو کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی کچھ مالی مدد بھی ان کی کر دیا کرو۔ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو، ان اردنا تحصنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، لتبتغوا عرض الحیات دنیا، کہ تاکہ تم اس بدکاری کے کام سے دنیا کی زندگی کا کچھ سامان جو وہ حاصل کر لو، ایسا مت کرو۔ مما یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم، اور جو کوئی بھی ان بیچاریوں کو مجبور کرے گا اس کام کے لیے، تو مجبور کیے جانے کے بعد بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات، اللہ فرمانے کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف نازل کیے یہ واضح احکامات، ومثلا من الذین خلوا من قبلکم، اور ان لوگوں کی مثالیں کہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں، وموعظۃ للمتقین، اور یہ نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اب اس کے بعد ایک اور جامع مقام، یہ آیت نمبر 35، جیسے کہ ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں کہ یہ ایمان حقیقی اور اس کے جو کمپوننٹس ہیں اس کی وضاحت کے لیے مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی بلیغ مثال کے ذریعے سے یہ قلب مومن کے اندر جو ایمان حقیقی کا جو نور ہے اور اس کے جو دو کمپوننٹس ہیں اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے رکھی ہے۔ فرمایا کہ اور یہ بھی منتخب نصاب کا جو تعارف ہے اس میں یہ مقام انشاءاللہ آپ کو مباحث ایمان میں مل جائے گا، اس کا ضرور مطالعہ کیجئے گا تفصیلات کے لیے۔ فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اب لازم آتے کہ یہ مثال اللہ تعالی ہمارے انسانی عقل کے سطح پر آ کے یہ مثال ہے کہ جو کہ دے رہے ہیں، ورنہ اب اللہ نور ہے آسمان و زمین کا، تو ہم تو اس نور سے واقف ہیں کہ جو کہ سورج کی یہ روشنی اور یہ کرنیں جو ہے وہ خاص اسپیڈ سے ہم تک جو ہے وہ پہنچتی ہیں، تو لہٰذا وہ نور تو مراد ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ایک ہمارے عقل کی سطح پر آ کے کچھ سمجھانے کے لیے کہ کسی سطح پر کچھ تم سمجھ سکو، ورنہ تو اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، تو یہ تو ہماری عقل کے اس محدود دائرے میں وہ یہ چیز سما نہیں سکتی کہ اللہ کیسا نور ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر جو بھی متکلمین ہیں انہوں نے بعض یعنی اس کے حوالے سے کچھ مثالوں کے ذریعے سے اس بات کو جو ہے وہ سمجھایا ہے، تو لہٰذا کسی نے کہا کہ یہ جو بھی نور ہے، مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال، یہ جو الفاظ آ رہے ہیں، تو بعض نے کہا کہ بھئی اس نور سے مراد نور ہدایت ہے، کسی نے کہا کہ یہاں تذکرہ قرآن کا کیا جا رہا ہے، کسی نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نور کی مثال ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ نور ہدایت، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں چیزوں کو ملایا جائے تو یہ تینوں چیزیں ایک وحدت ہیں، نور ہدایت ہی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی بھی ایک رائے ہے مثل نور ہی کے حوالے سے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کو حبر الامہ کا لقب ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ یہ امت کے عالم ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ مثل و نوری کے بعد فی قلب المومن، یعنی مومن کے دل میں اللہ کی نور کی مثال، یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ معذوف ہیں، یعنی بتایا کہ جا رہا ہے مثال کس چیز کی دی جا رہی ہے کہ یہ قلب، یہ نور ایمان کا مسکن ہے، لہٰذا ایمان حقیقی کا جو کا نور ہے یہ قلب اس کا مسکن ہے۔ اور ایمان حقیقی وہ کیا شے ہے، یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی کہ ایک چیزوں کا ظاہر ہے، ان چیزوں کے ظاہر کو دیکھنے کے لیے یہ مادی آنکھ کا نور اور یہ خارج کا نور درکار ہوتا ہے، لیکن چیزوں کی حقیقت کو دیکھنے کے لیے یہ باطنی نور ہے یا ایمان حقیقی جسے آپ کہیں وہ درکار ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی جو دعا ہے وہ بھی تشریح کے طور پر وضاحت اس سے ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول یہ دعا مانگا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہے، اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہیں، اور چیزوں کی حقیقت اس کے لیے یہ نور ایمان، یہ ایمان حقیقی وہ درکار ہوتا ہے۔ اب یہ ایمان حقیقی بندہ مومن کے قلب میں جو جگمگا رہا ہے، اس کے دو کمپوننٹس ہیں، ایک ہے نور فطرت، یعنی وہ فطرت سلیمہ کہ جس پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور بھیجا ہے زمین پر، اور ایک نور وحی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے پھر وہ وحی آتی ہے قرآن کی شکل میں اور ہدایات کی صورت میں. اب یہ دو کمپوننٹس کو اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھا رہے ہیں. فرمایا کہ مثل نور ہی اس کے نور کی مثال فی قلب المومن, یعنی بندہ مومن کے قلب میں وہ کیسی ہے, کمشکاتن, کہ جیسا کہ ایک تاک ہو. اور یہ جو تاک ہے پرانے زمانے میں اب بھی بعض گھروں میں خاص طور پر ایک شیلف سا بنایا جاتا ہے, خانہ سا, کہ جو ہر طرف سے بند ہوتا ہے, صرف سامنے سے جب وہ کھلا ہوتا ہے ایک چراغ رکھنے کے لیے, یہ تاک ہے کہ جو کہ بنایا جاتا ہے. تو لہٰذا جیسے کہ وہ تاک ہے, اور تاک سے مراد اصل کیا ہے, یہ سینہ بندہ مومن کا, فیہا مصباح, اور اس تاک میں ایک چراغ ہے, یعنی سینہ ہے اور اس کے اندر چراغ, یعنی یہ نور ایمان ہے کہ جو کہ چل رہا ہے. المصباح فی زجاجہ, اور چراغ وہ ایک شیشے کی کندیل میں ہو. یہ شیشے کی کندیل سے مراد یہاں پر وہ دل ہے, اس دل میں یہ نور ایمان کا چراغ بندہ مومن کے وہ چل رہا ہے. الزجاجہ کانہا کوکب دری, اور یہ جو کندیل ہے وہ شیشہ گویا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. یعنی آپ اگر لالٹین کا بھی تصور کریں نا, تو لالٹین اگر پہلے زمانے میں گھروں میں ہوتی تھی, اب بھی بعض جگہ ہے, تو لہٰذا وہ لالٹین میں جو اندر چراغ جل رہا ہوتا تھا اس کے باہر جو ہے وہ شیشے کا ایک گلوب سا ہوتا تھا. وہ کیوں ہوتا تھا؟ کہ تاکہ جو ہے وہ ہوا کے تپیڑے اس اندر جو دیا ہے جو جل رہا ہے اس کو بجھانا دے. تو وہ شیشے کا ایک گلوب ہے کہ جو کہ باہر لگا دیا جاتا ہے قندیل میں, یعنی اس لالٹین میں. تو بالکل اسی طرح یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ چراغ ہے نور ایمان کا جو کہ دل میں ہے, اور یہ جو بھی قندیل ہے وہ شیشہ ہے گویا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے, یعنی اس پر کوئی گرد نہیں. اور لالٹین کے گلوب پر شیشے کے اگر گرد آ جائے تو وہ روشنی صحیح طور پر پھیلتی نہیں کمرے میں, وہ بالکل چمکتا ہوا ستارہ ہے. یوقدو من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ, اور وہ چراغ روشن کیا جاتا ہے مبارک زیتون کے درخت سے. اور یہ زیتون جو کہ تیل ہے, اس درخت سے زیتون کے جو حاصل کیا گیا کہ جس سے چراغ جل رہا ہے وہ نور ایمان کا, یہ مراد اصل میں وہ فطرت انسانی ہے, وہ سلیم الفطرت انسان, کہ جس کی فطرت وہ مست نہیں ہوئی. اور یہ درخت کہاں پر واقع ہے؟ لا شرقیت ولا غربیہ, نہ یہ شرقی حصے میں نہ غربی حصے میں. اور وہ درخت کہ جو بالکل وسط میں ہو, اور یہ ہے کہ پورا دن سورج کی تپش وہ براہ راست اس پہ پڑتی ہو, اس میں اس درخت کے تیل میں وہ جلنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ بڑا لطیف وہ تیل ہوا کرتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ فطرت انسانی ایمان حقیقی کا ایک جز وہ ایسا ہے کہ جس میں شرقی اور غربی کا تعصب نہیں. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسس نار, اور یہ تیل بھڑکنے کو بالکل تیار ہے ابھی خواہ آگ نے اسے چھوا تک نہ ہو. تو لہٰذا یہ پیٹرول کی جس طرح سے مثال ہے کہ آپ دیا سلائی بس دکھانے کی دیر ہوتی ہے اور ایک دم سے وہ تیل ہے کہ جو بھڑکنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو یہاں مثال کی کیا دی جا رہی ہے کہ وہ نور فطرت کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, توحید اس کے اندر وہ جاگزی ہے, اور اللہ کی معرفت وہ پہلے سے اسے حاصل ہے. اب یہ نور وحی ولو تمسس نار, ابھی آگ نے اسے چھوا نہ ہو, یہ آگ سے مراد یہ تو تمثیل ہے, مراد کیا ہے وہ نور وحی. ابھی قرآن اور نور ہدایت وہ ابھی اس کے کانوں پر آئے نہیں, وہ رسول کی ہدایت ابھی اس تک پہنچی نہیں, وہ پہلے سے پھڑکنے کو تیار. اور اس کی مثال غیر انبیاء میں پہلے بھی عرض کیا گیا, وہ صدیق اکبر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے سامنے دعوت رکھی, ہر ایک نے ٹائم لیا سوائے ابو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ. جیسے ان کے سامنے بات رکھی ایک دم آگے بڑھ کر انہوں نے قبول کیا. تو یہی بات وہ یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ وہ تیل وہ روشن اور بھڑکنے کے لیے تیار ہے, ابھی خواب وہ نور وحی نے اس کے یعنی اس تک وہ پہنچی نہیں. نورن علا نور, یہ ہے نور پر نور, یعنی یہ دو نور ہیں کہ جو کہ جمع ہو گئے, نور فطرت اور نور وحی, اور یہ نور ایمان ہے کہ جو کہ بنتا ہے. یہد اللہ نور ہی میشا, اور اللہ اپنے اس نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وہ یدرب اللہ الامثال للناس, اور اللہ تعالیٰ یہ مثالیں ہیں کہ جو کہ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ مشکل مقام ہے, کیونکہ تمثیل کے پیرائے میں یہ بات سمجھائی گئی ہے, اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی ہے, تفصیل انشاءاللہ آپ کو منتخب نصاب میں مل جائے گی. اب یہ ایمان حقیقی کا جو داخلی مظہر ہے, یہ ایمان کا بیج جب اندر پھوٹتا ہے تو اندر کیا اوصاف ہیں کہ جو کہ پنپتے ہیں؟ تعلق مع اللہ کی کیفیت بندہ مومن کے وہ پیدا ہوتی ہے. فرمایا فی بیوتین اذن اللہ ان ترفع, اور ان گھروں میں کہ جن کی نسبت اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ انہیں بلند کیا جائے. ترفع میں دو مفہوم شامل ہیں, تعمیر بھی اور تعظیم بھی. اور یہ کون سے گھروں کی بات ہو رہی ہے؟ وہ مساجد, اللہ کے گھر. لہذا ان کی تعمیر بھی کی جائے, ان کی تعظیم بھی کی جائے. وَيُذْكَرَ فِي حَسْمُ, اور اس مساجد میں اللہ کے گھروں میں اللہ کے نام کی مالا جپی جائے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, اس میں اللہ کے گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. کون؟ رِجَالٌ, ایسے مرد. لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ, کہ انہیں غافل نہیں کرتی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے. اللہ تعالیٰ یہ وصف ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے کہ یہ مساجد سے جو بھی تعلق ہے, ایک شغف ہے, یہ بندہ مومن کی جو ہے وہ شان ہے. یعنی اس میں وہ تسبیح کرنے والے اللہ کے بندے, انہیں کوئی دنیاوی مشاغل وہ مساجد سے اور اس میں جو بھی فرائض کی ادائیگی ہے اس سے غافل نہیں کرتے. وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ, اور یعنی نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے. یخافون یوماً, اور وہ خوف رکھتے ہیں اس دن کا. تتقلب فیہ القلوب والابصار, کہ جس دن الٹ دیے جائیں گے دل اور آنکھیں. فرمایا کہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بہترین اعمال کی جزا دے. ویزیدہم من فضلی, اور اپنے فضل سے مزید ان کو عطا فرمائے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب رزق کے جو کہ عطا فرماتا ہے. اب اس کے بعد دوسری تمثیل بیان کی جا رہی ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جو نور ایمان سے محروم ہے, صرف دکھاوے کے اعمال کرتا ہے. تو دکھاوا کرنے والوں کے جو بھی اعمال ہیں ان کی حیثیت کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ ایک بلیغ مثال دوبارہ سے. فرمایا کہ والذین کفروا, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا, اعمالہم, ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے, کسراب بقیعۃن, کہ جیسے چٹیل میدان میں سراب ہوتا ہے. سراب ہم سب جانتے ہیں, دور سے جو ہے وہ پیاسے کو وہ پانی نظر آتا ہے لیکن قریب پہنچتا ہے تو وہ پانی ہوتا نہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. لہٰذا یہ سراب, وہ چمکتی ریت کا وہ دھوکا, وہ اسے پانی محسوس ہوتا ہے. یا سب ہو زمان ما, پیاسا اسے پانی گمان کرتا ہے. حتی اذا جا اہو لم یجد حشیا, یہاں تک کہ جب وہ اس سراب کے پاس آتا ہے تو وہ کچھ بھی اس کو نہیں پاتا. وجد اللہ اندہ فوفا حسابا, بس اس کے پاس وہ اللہ کو پاتا ہے اور اللہ نے اسے پھر پورا پورا حساب ہے کہ جو کہ دے دیا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ جلد حساب کتاب کرنے والا ہے. یعنی مثال دی گئی ہے کہ جس طرح سے وہ پیاسا, اس صحرا کا اندازہ کیجئے, 14 سال پہلے پیاس سے یعنی شدید پیاسا انسان, اب وہ صحرا میں راستہ بھٹک گیا, دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں, اب وہ سراب نظر آتا ہے, وہ گرتا پڑتا اس سراب پر پہنچتا ہے پیاس بجھانے کے لیے. لہٰذا وہاں پر پانی ہوتا نہیں, اب موت کا انتظار ہے. موت جیسی آتی ہے اب اللہ سے اس کی ملاقات ہو جاتی. بالکل اسی طرح سے وہ اعمال کہ جو دکھاوا جس میں شامل ہو جائے, لہٰذا وہ شخص بالکل اسی کی مانند ہے کہ وہ سارے اعمال کرتا ہوا دکھاوے کہ جب قیامت میں اللہ سے ملے گا تو سارے اعمال اس کے بالکل ضائع ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا پورا حساب کتاب ہے کہ جو کہ اس کے ساتھ وہ کر دے گا. اب تیسری مثال دی جا رہی ہے کہ وہ شخص کہ جو دکھاوے کی بھی عمل نہیں کر رہا, ایمان اور عمل دونوں سے محروم, تو لہذا اس کی جو اندھیر نگری ہے اور تاریخی ہے وہ مثال سے اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں. یہ تیسری مثال ہے. او کظلمات فی بحر لجین, یا ان کے اعمال ایسے ہیں کہ جیسے کہ گہرے دریا میں اندھیرے, یعنی اب دریا اور سمندر کا ایک اندھیرا ہے. یخشاہ موج, اور اس گہرے دریا کے اندھیرے پر ایک موج ہے کہ جو کہ اسے ڈھانپ لیتی ہے, ایک مزید جو ہے وہ اندھیرا کر دیا گیا. من فوقہ موجن, اور موج کے اوپر ایک دوسری موج, مزید اندھیرا. من فوقہ سحاب, اور دو موجوں کے اوپر جو ہے وہ بادل, مزید جو ہے وہ اندھیرے سے تشبیہ دی گئی. اور فرمایا ظلمات بعدها فوق بعد, اندھیروں پر اندھیرا ہے, ایک کے اوپر ایک اندھیرا. اذا اخرج یده لم یکد یراها, اور جب بھی وہ ہاتھ نکالے اتنا اندھیرا تو وہ ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہ تھے. لہٰذا اب یہ مثال ہے کہ جو کہ دی گئی ایسے شخص کی کہ جو ایمان اور عمل سے جو ہے وہ محروم شخص ہے, اس کے اندر کوئی نور ہی نہیں جگمگا رہا, نور ایمان بالکل جو ہے وہ اس سے تہی دست. اب اس آیت کو دیکھ کر اب آپ اندازہ کیجئے، ایک فرینڈ یعنی فرینچ ایڈمرل تھا، وہ نام اس کا جو ہے وہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے، اس کا یعنی ذکر یہ آتا ہے کتابوں میں کہ وہ اس آیت پر اس نے غور و فکر کیا اور اس نے پہلے ریسرچ کی کہ یہ جو بھی جملہ یہ تو وہی ادا کر سکتا ہے کہ جس نے سمندر کا سفر ہے کہ جو کہ کیا ہو اور طوفان سے اس کا سامنا ہوا ہو کہ موج اور اس کے اوپر موج، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس نے یہ یعنی ریسرچ کی کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندری سفر کیا، تو جب اسے پتا چلا کہ کبھی آپ نے سمندری سفر نہیں کیا تو پھر جو ہے وہ یہ آیت سن کر اور ایمان ہے کہ جو کہ لے کر آتا ہے کہ واقعتاً یہ محمد کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کلام وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ راہ اور ہدایت کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے. بڑی اہم بات یہ آ رہی ہے کہ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے تو پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہم نور قلوبنا بالایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی نور اور نور ایمان سے مزین فرمائے. اب اس کے بعد اللہ کی عظمت اور قدرت کا بیان ہے، ایک رکوع کر کے انشاءاللہ ہم وقفہ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں نشست. فرمایا کہ الم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے ہر وہ شے کہ جو کہ آسمانوں اور زمین میں ہے. والطیر صافات، اور یہ پر پھیلائے ہوئے یہ پرندے. کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک نے جان لی ہے اپنی دعا اور اپنی تسبیح. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ جانتا ہے کہ جو کہ وہ کرتے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. وإلى الله المصير، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. الم تر ان اللہ یزجی صحابا ثم یؤلف بینہ، اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادل چلاتا ہے پھر انہیں آپس میں بادلوں کو ملاتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، اور پھر انہیں تہ بتہ بادلوں کو کرتا ہے. فطر الود کا یخرج من خلالی، اور پھر آپ دیکھیں کہ ان تہ بتہ بادلوں کے درمیان سے بارش ہے کہ جو کہ نکلتی ہے، پانی جو ہے وہ برستا ہے. وینزل من السماء من جبال فیہا من برد، اور وہ آسمانوں میں جو اولوں کے پہاڑوں میں ان سے اتارتا ہے، اولے یعنی یہ اولے برسنا بھی اللہ ہی کی کاریگری ہے. فیصیب بھی من یشاء، پھر وہ اولے جس پر وہ چاہتا ہے اس کو ڈالتا ہے. ویصرفہ عن من یشاء، اور جس سے چاہے وہ اولوں کو ان سے پھیر دیتا ہے. یکاد سنا برقہ یذهب بالابصار، اور قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی وہ لے جائے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اور اللہ رات اور دن کو بدلتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اور بلا شبہ اس میں یعنی عقل مندوں کے لیے، ہوش مندوں کے لیے عبرت ہے، نشانیاں ہیں. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے ہر جاندار پانی سے پیدا کیا. فمنہم من یمشی علی بطنہ، پس ان میں سے بعض ایسے جانور ہیں کہ جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے کچھ ہیں کہ جو کہ دو پاؤں پر چلنے والے ہیں. ومنہم من یمشی علی اربع، اور ان میں کچھ ہیں کہ جو کہ چوپائے چار پاؤں پر چلنے والے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، یقیناً ہم نے واضح آیات ہیں کہ جو کہ نازل فرمائی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اپنے سیدھے راستے کی طرف. منافقانہ طرز عمل ہے، فرمایا کہ ویقولون، اور وہ تو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالرسول، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. وآتانا، اور ہم نے ان کی اطاعت کی. ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق ہے کہ جو کہ پھر گیا. وما اولئک بالمؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہیں، یعنی وہ صرف اقرار باللسان تو حاصل ہو گیا لیکن وہ تصدیق ابھی ان کے دلوں نے نہیں کی، عمل سے اس کا اظہار نہیں ہوا. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب وہ اللہ اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں سے ایک فریق ہے کہ جو اعراض کرنے والا ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کے لیے حق پہنچتا ہو تو وہ اس کی طرف گردن جھکائے خوشی سے جو ہے وہ چلے آتے ہیں، یعنی اگر ان کے حق میں کوئی فیصلہ ہو جائے تو خوشی خوشی آتے ہیں. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِرْ تَابُوا، جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، یہ نفاق کا، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم و رسولہ، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول ان پر کوئی ظلم کریں گے، بل اولئک هم الظالمون، نہیں بلکہ یہ خود ہی ہیں کہ جو کہ ظالم ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آیات کا فہم نصیب فرمائے، یہ منافقانہ جو بھی طرز عمل ہے اس سے ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے، جو بھی یہ شریعت کے احکامات، شرعی پردے کے احکامات ہمارے سامنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہماری خواتین کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.